السلام علیکم، یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ایئر پروگرام جہاں رنگ کے ساتھ میں ہوں اسد حسن، پروڈیوسر ہیں ہمارے ساتھ انجم میرل گل۔ آج کے اس پروگرام میں جن موضوعات پہ ہم بات کریں گے، سب سے پہلے پاکستان، چین اور افغانستان، یہ تینوں ملک اس خطے کے اندر امن میں کیا کردار ادا کر سکتے ہیں، خاص طور پہ چین کی مصالحت پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو اختلافات ہیں اس کو ختم کرانے میں کتنی مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ اسی حصے میں دو اور ڈیولپمنٹس ہیں جن کا تذکرہ ہوگا، ایک تو یہ کہ پاکستان نے جو چینی شہریوں کے لیے ویزے ہیں ان کے پروسیجر کو، ان کے عمل کو زیادہ شفاف اور کچھ سخت بنانے کا فیصلہ کیا ہے۔ کلبھوشن یادو، بھارت کے مبینہ جاسوس جن کو پاکستان کی فوجی عدالت نے سزائے موت سنائی ہے، انہوں نے رحم کی اپیل پاکستان کی فوج کے سربراہ کے نام بھیجوائی ہے۔ آگے چل کے اس پہ کیا فیصلہ ہو سکتا ہے، اس پہ بات ہوگی۔ پروگرام کا ہمارا جو دوسرا حصہ ہے اس میں ہم بات کریں گے پاکستان امریکہ کے ساتھ تعلقات کو کتنی اہمیت دیتا ہے، خاص طور پہ ان خبروں میں، ان اطلاعات کے آنے کے بعد جب یہ کہا جا رہا ہے کہ افغانستان کے اندر مبینہ طور پہ پاکستان سے عسکریت پسندوں کی مداخلت کے بعد امریکہ سخت اقدامات کرنا چاہتا ہے پاکستان کے لیے۔ پروگرام کا ہمارا تیسرا سیگمنٹ، اس میں بات ہوگی اسلامک اسٹیٹ یا داعش پہ، موصل میں، جو کہ عراق میں سب سے، موصل جس کو اپنا سب سے بڑا گڑھ خیال کرتا ہے یہ عسکریت پسند گروپ، وہاں پہ اسے پسپائی کا سامنا ہے اور اس نے جاتے جاتے وہاں پہ ایک تاریخی قدیمی مسجد کو بھی مسمار کیا ہے، دھماکے سے اڑا دیا ہے، اور اس پہ ہم بات کریں گے۔ لیکن دوسری جانب پینٹاگون یہ کہہ رہا ہے کہ افغانستان کے اندر وہ مضبوط ہے اور اس کی وجہ سے مشکلات کا سامنا ہے۔ آخری ہمارا حصہ ہوگا وہ آبادی سے متعلق ہے، اور دنیا بھر کی آبادی میں غیر معمولی اضافہ ہو رہا ہے۔ عالمی ادارہ جو ہے اقوام متحدہ، وہ خبردار کر رہا ہے کہ اس سے کتنے چیلنجز ہو سکتے ہیں، تو اس کا ہم جائزہ لیں گے کہ یہ جو ایک کرہ ارض ہے، ایک سیارہ ہے زمین، اس کے اوپر آبادی اگر غیر ضروری رفتار کے ساتھ آگے بڑھتی ہے تو کیا چیلنجز درپیش ہوں گے، وسائل کتنے میسر ہیں، سیاسی اور سماجی اور اقتصادی اس کے اثرات کیا ہیں، اس پہ بات ہوگی پروگرام کے آخری حصے میں۔ تو چلتے ہیں پروگرام کے پہلے حصے کی جانب۔ پاکستان کی وزارت خارجہ نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ جو چین کے وزیر خارجہ ہیں وانگ جی، وہ اسی ہفتے پاکستان کا دورہ کریں گے، اور وہ اسی دورے کے دوران افغانستان جائیں گے، وہاں پہ دارالحکومت کابل کا بھی وہ دورہ کریں گے۔ اور یہ خبریں سامنے آئیں تھیں اسی ہفتے میں کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو ٹینشن، جو کشیدگی چل رہی ہے، اس کی کمی کے لیے چین اپنا کوئی کردار ادا کرنا چاہتا ہے، اور چین چونکہ پاکستان اور افغانستان دونوں ملکوں کے ساتھ اپنے بہتر تعلقات رکھتا ہے، اور جس نوعیت کی کشیدگی ہے، کیا چین کا درمیان میں آنا دونوں ملکوں کے لیے ایک دوسرے کو قابل اعتبار اور قابل بھروسہ بنا سکتا ہے، اور اس وقت خطے کے اندر جو کشیدگی ہے، جو ملیٹنسی ہے، اگر افغانستان اور پاکستان کے درمیان بہتر کوآرڈینیشن ہوتی ہے تو کیا اس کو ڈیل کرنے میں مدد مل سکتی ہے؟ انالیسز ہم لیں گے جناب ایاز وزیر صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ممتاز پولیٹیکل انالسٹ ہیں، سابق سفیر ہیں پاکستان کے افغانستان کے لیے، اور اس ریجن کی پالیٹکس اور ریجن کی جو سر حالات ہیں اس پہ خاص طور پہ گہری نظر رکھتے ہیں۔ میر ویز افغان ہمارے ساتھ ہوں گے، یہ اخبان خبر رسائی ادارے خبریال کے سربراہ ہیں، لنڈن میں بیسڈ ہیں، وہ ہمیں جوائن کریں گے۔ ایاز وزیر صاحب اور میر ویز افغان دونوں ہمارے ساتھ موجود ہیں، دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ اور خیر مقدم۔ ایاز وزیر صاحب، آپ فرمائیے گا، آپ کے خیال میں چین کا ان حالات میں مداخلت یا مصالحت کے لیے کوئی کردار کتنا مؤثر ہو سکتا ہے پاکستان اور افغانستان کے درمیان، اگر وہ مصالحت میں کوئی کردار ادا کرنا چاہتا ہے تو؟
دیکھیے، چین کا رول تو اس لیے بھی امپورٹنٹ ہے کہ چین اس خطے میں اور خاص کر افغانستان کے اندر، اس کے اوپر کوئی ایسا الزام نہیں ہے کہ اس نے وہاں پہ کسی طرف سے بھی جنگ میں شمولیت اختیار کی ہو، تو اس لحاظ سے ان کا کردار صاف ہے۔ افغانستان کے ساتھ وہ اپنے اقتصادی تعلقات بڑھانا چاہتے ہیں، اور پاکستان کے ساتھ تو تعلقات ان کے بہت ہی پرانے ہیں، بہت ہی گہرے ہیں، بہت ہی اچھے ہیں، تو اس کے لیے میں سمجھتا ہوں ایک بہت ہی اچھا ایک رول ہے پلے کرنے کا دونوں ملکوں کو، چین کے اوپر اعتبار کرنے کا بھی، جیسے میں نے کہا، کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ چین کے اوپر نقطہ چینی کی جائے۔ اور لیٹس ناٹ فارگیٹ کہ جو کوڈرائیلیٹرل کانٹیکٹ گروپ پہلے بنی تھی، جس کی اب دوبارہ کوشش ہو رہی ہے، اس میں بھی چین اور امریکہ افغانستان پاکستان کے ساتھ وہ اس میں شریک تھے کہ وہ نگاہ رکھے دونوں ملکوں کے اوپر کہ کسی کی طرف سے زیادتی ہو رہی ہے یا کون اس مسئلے کو حل کرنے میں سنجیدہ نہیں ہے۔ تو तो चीन उसको भी रिवाइव कर सकता है, या चीन अगर अकेले में कोशिश करे तो मेरा ख्याल है चीन के ऊपर अफगानिस्तान का भी इतना ही एतमाद होगा जितना पाकिस्तान का है। तो चीन एक बहुत ही मस्बत रोल में समझता हूँ।
अदागर अयाज जैसा भी बताइएगा, चीन के बारे में एक अवामी सतह पे जो एक मकूला है वो ये कहते हैं कि जी कि दूसरों के मामलात में नहीं पढ़ना, यानी किसी को छेड़ो नहीं और जो छेड़े उसको छोड़ो नहीं। सो पाकिस्तान अफगानिस्तान मखासमत या कशीदगी काफ़ी अरसे से है, इन हालात में या इन दिनों में अगर चाइना वहाँ पे कोई मसालती किरदार चाहता है तो उसकी क्या ख़ास वजह है, या चीन के अपने मफादात उसके अंदर क्या हैं?
देखिए दो तीन वजूहत, एक तो मैंने अर्ज कर लिया उसके अपने इक्तिसादी मफादात है अफगानिस्तान के अंदर, दूसरे वो चाहते हैं कि जब वहाँ पे अमन आ जाए तो उनको अपने जो शिनजियांग सूबे में मिलिटेंसी का खतरा है वेगोर की तरफ से, तो वो मसला भी दब जाएगा, जो कि खासे अरसे से उनकी इसके ऊपर निगाह है और डर भी रहे कि अफगानिस्तान की तरफ से इस इलाके में आइंदा मुसीबत ना हो। तो एक तो ये वजह है, दूसरी पाकिस्तान के अंदर जो सीपेक प्रोजेक्ट चल रहा है, वन रोड वन बेल्ट वन रोड वाला जो हिस्सा है सीपेक पाकिस्तान का गवादर से चलता है, तो वो भी तो तब ही कामयाब होगा सेंट्रल एशिया के लिए कि अगर अफगानिस्तान के अंदर अमन हो और उसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम ना हो, ताकि सीपेक से ये अफगानिस्तान भी ईरान भी सेंट्रल एशिया ये सारे मुल्क मुस्तफीद हो सके। तो ये कई वजूहात है कि मैं समझता हूँ जिसकी वजह से
ठीक है, और प्राइमरीली जो है इक्तसादी इसका है। मीर भाई अफगान साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, आपका तजिया लेना चाहूँगा। एक तो हमें ये बताइएगा कि जैसे हम पाकिस्तान में देखते हैं कि चीन का तशख्स उसका इम्प्रेशन पब्लिक के अंदर बहुत गहरा है, अफगानिस्तान के अवाम चीन के लिए क्या सोचते हैं एक बात, और चीन अगर पाकिस्तान या इस्लामाबाद के साथ काबुल की कशीदगी कम कराने में कोई किरदार चाहता है तो इसका कितना खैर मकदम किया जाएगा अवामी सतह पे भी और हुकूमती सतह पे भी?
देखिए एक बहुत ही अच्छी कदम समझा जा रहा है अफगानिस्तान में हुकूमत की सतह पर भी और पब्लिक में भी। इसकी वजूहात है, मैं आपकी मेहमान के साथ बिल्कुल मुवाफिक हो हम नजर हो, अफगानिस्तान में चाइना के अपनी मफादात होंगे और साथ साथ आजकल जो दाइश का ड्रामा हो रहा है अफगानिस्तान में उसमें चाइनीज लोग भी हैं और इनकी तादाद बहुत ही ज्यादा है। शायद एक ही वजह यही होगा कि जिसने चाइना को मजबूर किया हुआ है ताकि इन दोनों मुल्कों के दरमियान बातचीत करवा दे। और दूसरी जानिब अगर हम देख ले, चाइना ने अभी तक अफगानिस्तान में कोई इस तरह मनफी किरदार अदा नहीं किया हुआ है ताकि लोगों का नफरत हो सके उनसे। और साथ साथ जैसे कि आपकी मेहमान ने फरमाया पाकिस्तान के साथ उनकी अच्छी ताल्लुकात और हमेशी मफादात भी वाबस्ता है। ठीक है अफगानिस्तान में उनकी इतनी ही बड़ी मफादात नहीं होंगी लेकिन खतरा तो उनसे हो सकता है अफगानिस्तान की तरफ से, तो इस खतरे को टल जाने के लिए चाइना कोशिश कर रहा है। आजकल मेरे ख्याल से अफगान को पाकिस्तानी हुकाम दोनों को ये मुनासिब मौका है कि चाइना की जिम्मेवारी पर एक दूसरे के साथ बैठ जाए और इस मसले का हल का कोई रास्ता निकल सके, क्योंकि इससे पहले जो इन लोगों ने किया हुआ है उस पर कई खदशात उठी हुई है अफगानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान की तरफ से। अफगानिस्तान मेरे ख्याल से अब इसी सिचुएशन में है कि वो भी,
लेकिन उसके लिए फार्मूला क्या होगा मीर भाई साहब? देखिए सबसे बड़ी जो शिकायत है दोनों मुल्कों को, पाकिस्तान ये कहता है कि जो हमें मतलूब लोग हैं अस्क्रियत पसंद है वो अफगानिस्तान में बैठे हैं, और अफगानिस्तान का पुराना गिला है पाकिस्तान से कि हकानी नेटवर्क और दीगर उसके जो मतलूब लोग हैं वो पाकिस्तान के अंदर बैठे हैं। जब तक ये मसला अपनी जगह पे मौजूद रहेगा चीन क्या कर सकता है, या चीन आपके ख्याल में इस मसले को भी हल कराएगा?
देखिए बात चाइना और अफगानिस्तान या चाइना और पाकिस्तान की नहीं है, बात चाइना की जिम्मेवारी की है ताकि वो जिम्मेदारी ले सके। दरअसल बात तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान में, मेरे ख्याल से पाकिस्तान के अपने शकूक और शिपे जो है वो बजा है और पाकिस्तान अफगानिस्तान के अपने पाकिस्तान के अपने। अब फर्क यहाँ पे है कि बदकिस्मती से पाकिस्तान की तरफ से कई बार वादे हो चुकी हैं लेकिन उस वादों पर अमल नहीं हुआ है, और आजकल افغان گورنمنٹ کے پاس ثبوت ہے موجود ہے یا وہ لوگ جو شو کر رہا ہے کچھ تو ہے ان کے ہاتھ میں جو وہ بار بار ثبوت کی بات کر رہا ہے؟ ٹھیک ہے میڈیا کے سامنے نہیں آیا ہوا ہے لیکن ان کے پاس ہوں گے. ساتھ ساتھ پاکستان کو جو مطلوبہ لوگ درکار تھے ان کے خلاف افغانستان نے بہت بڑی کاروائیاں کی ہوئی ہیں, کچھ باتیں میڈیا کے لیے نہیں. اس حد تک کہ گزشتہ دور میں انہوں نے کچھ اس طرح باتیں بھی سامنے آئی ہوئی کہ پاکستانی آرمی نے خود اپنی مطلوب لوگوں کے خلاف کاروائی کی ہوئی, لیکن افغان گورنمنٹ کا گلہ یوں ہے کہ وہ افغانستان میں جو دہشت گردی کر رہا ہے ان طالبان کے خلاف کیوں قدم نہیں اٹھاتے, جو کہ پاکستان یہ کہہ رہا ہے کہ ہاں وہ لوگ اٹھا لیتے. لیکن آج کل یوں سامنے آیا ہوا ہے کہ افغان لوگوں کو کہ یہ شاید پاکستان مخلص نہ ہو. اب کچھ اشارے یا گرین لائٹس مل رہا ہے کہ ہاں پاکستان نے بھی اپنی خلوص اخلاص کا اشارہ دی چکا ہوا ہے افغانستان کو. اب جب میں بات کر رہا ہوں یا جو بات ہوتے ہیں افغان افیشل سے یا افغان جنرلی سے تو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب یہ دونوں ممالک جو ایک دوسرے کے قریب جاتے جا رہا ہے,
لیکن درمیان
لوگ ہوں گے شاید درمیان میں کچھ اختلاف ڈالنے والی گروہ ہوں گے تاکہ کسی نزدیک جانے کی نہیں چھوڑتے. لیکن اگر چائنا کوشش کر لے تو میرا یقین ہے کہ یہ کسی نہ کسی حد تک ہو سکتا ہے, ممکن ہے.
جی جناب ایاز وزیر صاحب, آپ کی رائے, یہ جو سوال یا بنیادی طور پہ جو رکاوٹ کی سب سے بڑی بنیاد ہے عسکریت پسند گروپ ایک دوسرے کی اطراف پہ ہونا ان کا, چین اس بارے میں کیا کرے گا, یہ مسئلہ کیسے وہ حل کرے گا, یا صرف چین کے کہنے کے اوپر دونوں ملکوں کے درمیان اعتماد کی فضا بہتر ہو جائے گی؟
دیکھیے یہ انڈرسٹینڈنگ کی بات ہے, دونوں اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ طالبان کی پوزیشن کیا ہے. طالبان افغانستان حکومت کے خلاف ایک گروپ ہے جو خاص عرصے سے برسر پیکار ہے, نہ صرف افغان حکومت کے بلکہ فارن اکوپائڈ فورسز کے خلاف لڑ رہے ہیں. امریکہ اور نیٹو مل کے ان کا کچھ نہ بگاڑ سکے, یہ پھر زندہ ہو گئے زیادہ طاقت کے ساتھ, تو یہ ایک حقیقت ہے. رہی اب یہ بات اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کہ افغان حکومت کی یہ یا افغان عوام کی یہ شکایت ہے کہ اگر پاکستان ان کو نکال دے یا ان سے ہاتھ اٹھا دے تو یہ ختم ہو جائیں گے. میں سمجھتا ہوں یہ ایسی بات نہیں ہے, طالبان کا فٹ سولجر افغانستان کے اندر ہے, وہ موجود ہے. ہاں ان کے لیڈر ہمارے مشیر خارجہ نے امریکہ کے اندر ایک میٹنگ میں تسلیم کیا تھا ایک ایڈریس میں کہ وہ پاکستان کے اندر ہے, اس میں شک نہیں ہے, کیونکہ پاکستان کے ان کے ساتھ تعلقات تھے, ان کی حکومت تسلیم کی تھی, ان کو یہاں پہ یہ سہولت دی ہے کہ وہ رہے. لیکن فٹ سولجر پاکستان بار بار کہتا ہے کہ وہ پاکستان سے اگر پہلے جاتے تھے ماضی میں نہیں جاتے, ابھی نہیں جائیں گے اور بند قصہ ختم. تو اب اگر یہ بات ہے تو اس پہ اعتبار کرنا چاہیے تاکہ جو طالبان کی لیڈرشپ ہے اس کے ساتھ افغان حکومت مل کے بات کر لے اور مسئلے کا حل نکالے. اگر وہ افغان اس پہ بزد ہے کہ نہیں آپ ساروں کو نکال دیں اور ادھر سے پاکستان بزد ہو کہ آپ ٹی ٹی پی کو اکیڑ کے پھینک دیں, تو یہ ایسی باتیں ہیں جو ایک دوسرے پہ اعتماد نہیں ہے, وہ نہیں کریں گے. جب تک طالبان اور افغان حکومت کے تجزیے کا کوئی سیاسی تصویر نہ نکل آئے, وہ نکل آئے تو یہ باقی قصے, یہ چھوٹے چھوٹے چشمے ہیں یہ بند ہو جائیں گے بڑا چشمہ قابو کر کے. تو اس انڈرسٹینڈنگ کو ڈیولپ کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں چائنیز رول پلے کر سکتے ہیں, کیونکہ چائنیز میں ایک بات ہے کہ وہ صاف بات کرتے ہیں, چاہے دوست سن رہا ہے چاہے دشمن سن رہا ہے, تو وہ اس قابل ہے, ان میں یہ پوٹینشیل ہے کہ وہ پاکستان کو بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پہ تمہاری غلطی ہے, افغانستان کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ تمہاری غلطی ہے. تو سب بات آگے آ سکتی ہے کہ کوئی ایسا نیوٹرل پلیئر ہو جو طرفداری نہ کرے, اور مجھے یقین ہے کہ اس سلسلے میں چین نہ پاکستان کی طرفداری کرے گا, حالانکہ پاکستان کے ساتھ دوستی بہت زیادہ ہے, اور نہ افغانستان کی طرفداری کرے گا بلکہ اس مسئلے کا سیاسی تصفیہ چاہے گا.
جی یعنی ہمارے دونوں مہمانوں کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ چین کا ایک مؤثر کردار ہو سکتا ہے اور وہ غیر جانبداری کے ساتھ دونوں فریقوں کو قائل کر سکتا ہے کہ کیسے آگے بڑھنا ہے. ایاز وزیر صاحب, जब हम ये प्रोग्राम लाइनअप कर रहे थे, दो डेवलपमेंट्स और हुई हैं उसके ऊपर मैं आपका क्विक एनालिसिस चाहूँगा। एक तो ये कि पाकिस्तान ने साथ साथ कुछ चीज़ें रेगुलेट करनी चाहिए, ख़ासतौर पे जो चीन के शहरियों के लिए वीज़े हैं उनका जो अजरा पाकिस्तान से हो रहा है, और हालिया जो अगवा और किडनेपिंग और फिर उसके बाद नाखुशगवार वाक़ात हुए हैं चीनी शहरियों के साथ, उसके पस मंज़र में पाकिस्तान की वजारत दाखिला ये कह रही है कि इस प्रोसीजर को ज़रा सख्त कर दिया जाएगा। अब यह सी पैक वाली इंगेजमेंट भी सामने रखिएगा, ये किस तरह का की तब्दीलियां हो सकती हैं? आप एम्बेसडर भी रहे, एक बात, और फिर वीज़ा प्रोसीजर में सख्ती क्या जो चीन की कहना चाहिए कि उसके प्लान्स के अंदर हो सकता है, उसकी शहरियों की आमद रफ्त हो या उसके कारोबारी हलकों की आमद रफ्त हो, उसको मुतासर कर सकती है?
देखिए, ज़्यादा तो शहरियों के आने जाने में दिक्कत नहीं होगी, लेकिन ये हर मुल्क की अपनी एक प्रिविलेज है कि वो वीज़ा सिलसिला कैसे चलाते हैं। अमेरिका का अपना सिलसिला है, बरतानिया का अपना है, हर एक मुल्क का अपना अपना है। तो अब ये बलूचिस्तान में जो वाकया हुआ, जो दो चाइनीज अगवा किए गए फिर मार दिए, हमारे वजीर दाखला के कहने के मुताबिक वो शायद अपने रिलीजियस प्रीचिंग के सिलसिले में उन जैसे वीज़े पे आए थे। तो अब अगर यहाँ कोई आता है तो उसका मकसद क्लियर हो, खासकर बलूचिस्तान जाता हो या सीपेक वाला जो रूट है इसके करीब जाता हो, तो उसका तो डेफिनेटली क्लियर होना चाहिए, खा वो चाइनीज हो या वो अफगानी हो, पाकिस्तान अपना अमेरिकन हो, बरतानवी हो, जो भी फॉरेन नेशनल उस रीजन में जाता है उसके वीजे के अंदर उसका प्रोफेशन और उसका मकसद वहां जाना ये इंतहाई जरूरी इसलिए है,
सिक्योरिटी की ताकि जो
बस जाहिर बात है सिक्योरिटी के लिए नजर रखना पड़ता है,
बिल्कुल
मैं कोई का बात नहीं समझ।
अभी ये जो दो चाइनीज जिनका अगवा हुआ उसके बारे में भी यही मिनिस्टर ने बताया है, इंटीरियर मिनिस्टर ने, कि वो आए तो कारोबारी वीज़े पे थे लेकिन पता चला कि वो तबलीग के काम में मसरूफ़ हैं। तो फिर जैसे आप बात कर रहे हैं कि दरहकीकत वो जो सिक्योरिटी के मुख्तलिफ पैरामीटर्स हैं वो फराम करना मकसूद होता है। सो एक और डेवलपमेंट आपसे जानना चाहूँगा अयाज वज़ीर साहब, हमें भारत से प्रताप सोमवंशी भी ज्वाइन कर रहे हैं, एडिटर हिंदुस्तान टाइम्स हिंदी वर्जन के। अभी ताज़ा तरीन जो खबर आई है आपने सुनी होगी, जिसमें कुलभूषण यादव जो पाकिस्तान के मौक़िफ के मुताबिक भारत के हाजिर सर्विस नेवल ऑफिसर हैं और जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों खासतौर पर बलूचिस्तान में पाकिस्तान के बकौल वो जासूसी में मुलविस रहे और दहशत गर्दी की कार्रवाइयों में, और उनको सजाए मौत हुई पाकिस्तान की फ़ौजी अदालतों से, फिर ये मामला आपको मालूम है आलमी अदालत में गया, अब उन्होंने रहम की अपील की है, मुआफ़ी मांग ली है। मैं ये जानना चाहूँगा कि एक तो रद्दमल क्या हो सकता है और रहम की अपील भी उन्होंने पाकिस्तान की फ़ौज के सरबराह से की है, क्या यही तरीक़ाकार और प्रोसीजर होता है या सदर के पास जाती है, या फिर ये कि ये क्या सराई करना या कि ये क्या सराइयाँ दुरुस्त हो सकती हैं कि शायद पहले कुछ चीज़ें फरीकैन के दरमियान तय पा चुकी हैं जिसके बाद ये मुआफ़ी जो है वो सबमिट की गई है?
देखिए, लीगेलिटी तो मैं ज़्यादा नहीं समझता, लेकिन जो मोटी मोटी बात है समझ में आती है। आर्मी चीफ को शायद इसलिए दरख्वास्त दी कि आर्मी का जो सिलसिला होता है उसमें हतमी फैसला तो कर लिया कि इसको फांसी दी जाए और फांसी देनी होगी, लेकिन जो लीगल प्रोसेस कम्प्लीट करना है इसके बाद फिर जैसे आपने कहा ये प्रोसेस जाएगा शायद सुप्रीम कोर्ट और सदर तक, तो सदर फाइनल अथॉरिटी होंगे मुमलकत के कि वो उसको माफ करे या ना करे अगर उसने दरख्वास्त दी। तो मैं समझता हूँ कि ये शायद पहले स्टेप पे ये माफीनामा पेश करके ताकि इस प्रोसेस को मजीद आगे जाने से रोक ले अगर इसको माफी मिलती है, लेकिन मैं नहीं समझता कि इतनी आसानी से माफी मिल जाएगी, क्योंकि वो बख्शा वाले शख्स रंगे हाथों पकड़ा गया और प्रोसेस ने ही उसको सजा दी है। अब आर्मी चीफ अगर वो माफ करता है तो फिर कौम के लिए उसके पास क्या जवाब होगा कि बता दे कि मैंने क्यों माफ कर लिया, क्योंकि आर्मी ही ज्यादातर उसको प्रोजेक्ट कर रही थी कि हमने बहुत बड़ा दुश्मन पकड़ा है, तो अब उसको खुद कैसे माफ करेगी ये मेरी समझ से बालातर है। रहम की अपील करना मेरा ख्याल है कुलभूषण का हक था, वो करेगा, अब उसको माफी देते हैं नहीं देते हैं ये पाकिस्तान का हक है, لیکن مجھے نہیں لگتا کہ اتنی آسانی سے یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. لیکن اس میں اور بھی کئی مراحل ہیں وہ طے کرنے پڑے.
ایاسب اس میں ایک اور تشریح یہ بھی آ رہی ہے, بعض قانون دانوں کو میں سن رہا تھا, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب معافی مانگی جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اعتراف جرم بھی ساتھ ساتھ ہو جاتا ہے. دوسری جانب عالمی عدالت میں یہ معاملہ تو اس اعتبار سے چیلنج کیا گیا ہے کہ وہ جو بیان الفی تھا, جو ویڈیو اسٹیٹمنٹ تھے, وہ زبردستی لیے گئے. تو اب اس کی کیا اہمیت رہ جاتی ہے جو معاملہ عالمی عدالت انصاف کے اندر ہے؟
نہیں, عالمی عدالت انصاف کے اندر تو اس کی میرا خیال ہے یہ چیز چیلنج نہیں ہو سکتی جس کی بنا پہ اس کو پکڑا گیا تھا. وہاں پہ تو اس کو کاؤنسلر ایکسس کی بات ہو رہی تھی کہ اس کو ملنے نہیں دیا جا رہا ہے ہندوستانی سفارت خانے کے عملے کو. تو اب جب تک یہ مسئلہ حل نہ ہو تو اس کو ایگزیکیوٹ نہ کر لیا جائے, تو اس کی ایگزیکیوشن کی تھوڑی سی ڈیلے کرنی تھی. اب اس عدالت میں, عالمی عدالت میں, آئی ڈونٹ تھنک پاکستان ول اگری ٹو اٹ کہ یہ مسئلہ وہاں لے لیا جائے, بیکاز مجھے, میں نے عرض کر لیا, لیگل آدمی نہیں ہوں, مجھے اتنا ٹیکنیکلٹی کی سمجھ نہیں ہے, لیکن آئی ڈونٹ تھنک وہ کورٹ امپاورڈ ہے اگر پاکستان اگری نہ کرے کہ اس مسئلے کو ہینڈل کر لے.
بہت شکریہ ایاز وزیر صاحب, آپ نے جوائن کیا. پرتاپ سوموانشی صاحب, آپ کا نقطۂ نظر میں لینا چاہوں گا اس مسئلے کے اوپر. آپ کیا سمجھتے ہیں, یہ جو معافی دائر کی گئی ہے, داخل کرائی گئی ہے, اس کے پیچھے کیا اپروچ ہو سکتی ہے, ایک بات, اور کیا آپ بھارت کی جو ہندوستان کی جو مشاورتی کہنا چاہیے کہ جو پروسیس ہے, یا ان کی بھی یہ سجیشنز ہوگی کلبھوشن کو کہ وہ معافی نامہ سبمٹ کریں؟
نہیں, مجھے نہیں لگتا اس کی سجیشن ہوگی. یہ اس کے اپنے ایک رائٹس ہوں گے جو پاکستان کے قاعدے قانون کہتے ہیں کہ بھائی اس کو, اس کے پاس جو جو حق ہیں ابھی, کہ وہ اپنی ایک اپیل کرے اور اپنی بات کہے اور اپنی بات کہے اور اس کی بات سنی جائے. پاکستان, البتہ پاکستان جو گورنمنٹ ہے اس کا ایک مجھے پازیٹو سائن, جیسے عبدالباسط صاحب کا دو دن پہلے دی ہندو میں انٹرویو چھپا جس میں انہوں نے کہا کہ ہاں اس کو معافی دینے پر, یہ تو ڈیولپمنٹ آج کا ہے, اس کو معافی دینے پہ کنسیڈر کیا جا سکتا ہے.
ٹھیک ہے,
تو یہ جو کہا گیا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ ہم اس کو اس سے ضرور جوڑ کے دیکھ سکتے ہیں. تو اگر ایسی چیزیں ہیں تو دیکھیں, رات پھانسی کا سوال تو ہم ان لوگوں میں شامل رہے ہیں کہ ہم تو کہتے ہیں صاحب جو پھانسی کا, جان لینے کا سسٹم ہے,
کیپٹل پنشمنٹ
سزا ہے, پوری دنیا سے خارج ہو رہی ہے, ہم تو اس کے اوور آل خلاف ہیں. وہ ہندوستان میں کسی کو دی جائے, پاکستان میں کسی کو دی جائے, تو لیکن اس والے معاملے میں ابھی میں پازیٹو سائن جو دیکھ رہا ہوں عبدالباسط صاحب کا اسٹیٹمنٹ, دوسرا میں دیکھ رہا ہوں جو آج وہاں اپیل ہوئی ہے, تو مجھے لگتا ہے کہ کچھ نہ کچھ بہتر آئے گا. اور اگر یہ بہتر ہوتا ہے تو یہ دونوں ملکوں کے لیے بھی اچھا ہوگا اور کہیں نہ کہیں مطلب چیزیں بہتر بنیں گی, سامنے آئیں گی.
بے حد شکریہ پرتاپ سوموانشی صاحب, آپ کا بھی, ایاز وزیر صاحب آپ کا بھی, میر بھائی صاحب آپ انڈیپینڈنٹلی, یہ دو فریق تھے پاکستان اور بھارت سے, آپ غیر جانبداری سے کیا دیکھتے ہیں؟ آپ ایک انٹرنیشنل فورم کے اوپر بیٹھے ہیں اور یہ اپیل بھی انٹرنیشنل فورم کے اوپر موجود تھی, یہ معاملہ کس کروٹ بیٹھے گا آپ کے خیال میں؟ میر بھائی صاحب,
یہ جی جی مشکل بات ہے کیونکہ یہ کوئی سادی سی بات نہیں, لیکن ہم اگر افغان پس منظر کے ناطے دیکھ لے تو وہاں پہ جو لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے وہ انٹرنل ہے, ایکسٹرنل نہیں ہے. اگر کسی بندی کے خلاف اتنی بڑی ثبوت موجود ہے, سب سے پہلے اگر اس, اگر یہ ثابت ہو جائے کہ کوئی انٹیلیجنس کا بندہ آیا ہوا ہے اور وہاں پہ کام کر رہا ہے, تو اس کے اپنے سزائیں ہوتے ہیں قانون میں, اور اگر وہ کوئی عام بندہ ہے اور اسے ثابت کرنے کے لیے یہ ہو رہا ہے, تو ظاہر ہے انڈیا بھی کوئی چھوٹی ملک نہیں ہے کہ وہ بیچ سکے, تو وہ کر سکتا ہے. اور اگر وہاں پہ ان کے خلاف اتنی بڑی ثبوتیں موجود ہیں تو میرا نہیں خیال کہ انہیں معافی مل جائے. لیکن اگر ڈیل ہوا ہوگا, جو کہ ہوتے ہیں زیادہ تر اس طرح معاملات میں, کئی مثالیں موجود ہیں جو کہ ہوئی ہیں اس سے پہلے, تو ان میں یوں ہے کہ ہاں یہ ایک راستہ ہے کہ معافی لے لے اور پھر آئندہ اس طرح نہیں کرتے, پھر اس کے بدلے میں پاکستان کو بھی جو ان کے بندے وہاں پہ ہوں گی یا آ جاتے ہیں تو وہ جو بھی ڈیل ہو تو اس میں ظاہر ہے مل سکتا ہے. لیکن اس طرح تو سادی بات نہیں ہے کہ کوئی جا کر کسی کے ملک میں اتنی بڑی کام کرتے اور پھر انہیں معافی ملتے ہیں.
میں میر بھائی صاحب آج ہم آپ کو ذرا لمبی دیر کے لیے زحمت دیں گے، اگلے سیگمنٹ میں بھی ہم بات کریں گے جو بنیادی طور پہ ویسے پاکستان اور واشنگٹن کے تعلقات کے گرد گھومتے ہیں، لیکن اس تعلقات میں جو بہرحال کھنچاؤ یا واشنگٹن سے دباؤ کا جو پس منظر ہے وہ افغانستان ہے، تو اس ریفرنس میں بھی آپ سے بات ہوگی، اور پھر جو ہمارا اگلا سیگمنٹ ہے اس میں خاص طور پہ افغانستان کے اندر داعش کی موجودگی جس کا تذکرہ آپ نے بھی کیا ہے، وہ پینٹاگون بھی یہ کہہ رہا ہے کہ وہ ایک مشکل چیلنج ہے، وہ ایک مسئلہ ہے، اس پہ ہم نے بات کرنی ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا، ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے پروگرام اگلے سے بات کریں گے، مزید پینلسٹ ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔
یہ وائس آف امریکہ ہے، آپ ہمارے پروگرام فیس بک پر بھی براہ راست دیکھ سکتے ہیں، پتہ ہے facebook.com/voaurdu۔ یہ وائس آف امریکہ ہے، آپ ہمارے پروگرام فیس بک پر بھی براہ راست دیکھ سکتے ہیں، پتہ ہے facebook.com/voaurdu۔
یہ وائس آف امریکہ ہے اور پروگرام جہاں رنگ کے ساتھ میں ہوں اسد حسن، پروڈیوسر ہیں ہمارے ساتھ انجو بہرل گل، اور پروگرام کے حصے میں ہم بات کریں گے پاکستان امریکہ تعلقات پہ، اور اس حصے میں ہمیں مزید جو پینل جوائن کر رہا ہے اس میں ماہرہ رحمان صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں، فارمر ایگزیکٹو ڈائریکٹر کونسل آف پاکستان ریلیشنز، ایکسپرٹ ہیں انٹرنیشنل افیئرس کی، اسپیشلی پاکستان کے ساتھ امریکہ کے تعلقات پہ گہری نظر رکھتی ہیں، مشتاق احمد مہر ہمیں جوائن کر رہے ہیں، سابق سفیر ہیں پاکستان کے، انٹرنیشنل افیئرس کے ایکسپرٹ ہیں، اور میر ویس افغان پاک افغان افیئرس کے اور انٹرنیشنل ایشوز کو دیکھتے ہیں، خبریال نیوز ایجنسی کو ہیڈ کرتے ہیں، لنڈن بیسڈ ہیں، تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ۔ خیر مقدم، ماہرہ ہم آپ سے بات کرنا چاہیں گے، آپ نے وہ خبریں سنی ہوں گی، کل رائٹرز کی یہ رپورٹ تھی جس میں کہا یہ گیا تھا کہ واشنگٹن زیادہ خوش نہیں ہے، جو افغانستان کو بھی تشویش ہے کہ پاکستان کے اندر دہشت گرد یا طالبان عسکریت پسند وہ بیٹھے ہیں اور وہ افغانستان کے اندر جا کے جو حملے کرتے ہیں، اسپیشلی حالیہ حملوں کے پس منظر میں، اس پہ وہ چاہتے ہیں کہ شاید رائٹرز کے مطابق پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کی انتظامیہ کوئی سخت پوزیشن لے سکتی ہے پاکستان کے لیے۔ آج پاکستان نے براہ راست اس کو رسپونڈ نہیں کیا، لیکن یہ ضرور کہا ہے کہ ہمارے تعلقات بہت اچھے ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ بھی باور کرایا ہے پاکستان کے سفیر یہاں واشنگٹن میں، وہ بھی یہ باور کرا رہے ہیں کہ پاکستان اپنے تئیں تمام بلا تخصیص تمام گروپوں کے خلاف کارروائی کر رہا ہے، اور پاکستان کا یہ ایک پرانا موقف بھی ہے، اور پاکستان کے کئی آفیشلز اور کئی ایکسپرٹس یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ سارا الزام صرف پاکستان کے اوپر کیوں ہے، دوسری طرف بھی بہت سارے گروپس ہیں اور بہت سارے اسٹیک ہولڈر بیٹھے ہیں، اس کے باوجود وہ گروپ سروائیو کرتے ہیں، اگر وہاں پہ کوئی بڑی پکڑ نہیں تو پاکستان کو کیسے قصوروار ٹھہرایا جا سکتا ہے۔ یہ میں نے ابتدائی میں دونوں طرف کا موقف بھی آپ کے سامنے رکھ دیا ہے، واشنگٹن کے پیش نظر کیا ہے، خاص طور پہ جب وہ افغانستان کے اندر اب وہ پیس بھی چاہے گا، تھوڑی اسٹیبلٹی بھی چاہے گا، اور پاکستان کو ایک وہ امپورٹنٹ رلائی بھی خیال کرتا رہا ہے۔ ماہرہ
ویدر، یہ ابھی حالیہ صورتحال کے اوپر آپ نظر ڈالیں یا ایون آپ ہسٹوریکلی بھی دیکھیں، تو بیک سیورل ایئرز اگو جب پریزیڈنٹ اوباما آئے تھے تو دیر واز دس بگ ایف پیک اسٹریٹجی، لیکن ایف پیک اسٹریٹجی کا جو اصل مقصد تھا واز ریلی افغانستان فوکس۔ اب جہاں تک بات رہ گئی یو نو کہ پاکستان کی افغانستان کے ساتھ کیا ریلیشن شپ ہے اینڈ ہاؤ تھنگز آر ٹرننگ اراؤنڈ، اس کا بہت سارا انحصار جو ہے اس چیز کے اوپر فوکس کرتا ہے کہ ویئر یہ ابھی جب تک کہ افغانستان میں انسٹیبلٹی رہے گی، اس طرح کی چیزوں کا اس طرح کی چیزیں رہیں گی، دا امپورٹنٹ تھنگ از فار پاکستان ٹو گیٹ اٹس اون ہاؤس ان آرڈر۔ جب تک کہ وہاں پر اسٹیبلٹی نہیں ہوگی، جب تک کہ وہاں پر ایک انتظام نہیں رہے گا، تو وی کین ناٹ پروگریس۔
اگر ہم رائٹرز کی خبر کو بائی کریں تو آپ کے خیال میں کس طرح کا دباؤ ہو سکتا ہے، یا سخت پالیسی ہو سکتی ہے، یا پھر ایک اسی سے اور کوسچن کہ کیا آرم ٹوسٹنگ جو ہے وہ ہیلپ فل ہو سکتی ہے، مددگار ہو سکتی ہے؟ جی میں نے یہ پوچھا ہے کہ بالفرض اگر ہم رائٹرز کی اس خبر کو بائی کریں کہ واشنگٹن کوئی سخت سٹینس یا سخت پوزیشن لے سکتا ہے، سو کسی بھی نوعیت کی جو آرم ٹوسٹنگ ہے وہ کتنی مددگار ہو سکتی ہے افغانستان کے اندر ملٹنسی کے خاتمے میں، یا پاکستان کو ایک ٹریک پہ رکھنے میں؟
اس کا اٹ ڈیپینڈ، کیونکہ آپ کو یہ پتا ہے کہ افغانستان اور انڈیا کی ریلیشن شپ کافی اسٹرانگ ہے، تو ہمیں اٹس ٹو یو نو ٹو شارٹ سائٹڈ کہ ابھی کچھ چیزیں چینج ہوں گی۔
اچھا جی، مشتاق احمد مہر صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، میر ویس افغان صاحب بھی۔ مشتاق احمد مہر صاحب بہت شکریہ آپ کا، کہ آپ گفتگو سن رہے ہیں گے وہ ابتدائی ابھی, اور خاص طور پہ جو آخری سوال تھا رائٹرز کے خبر کے پس منظر میں, واشنگٹن کس طرح کا دباؤ ڈال سکتا ہے خاص طور پہ نئی انتظامیہ کے آنے کے بعد, کس نوعیت کی آپ نے کوآرڈینیشن دیکھی ہے واشنگٹن اور اسلام آباد میں, خاص طور پہ جب تذکرہ ہو افغانستان کی صورتحال کا؟ تو
جی ٹرمپ صاحب کی جو پالیسی ہے وہ کوئی کلیئر نہیں ہے, کبھی تو وہ بہت محبت کی باتیں کرتے ہیں اور کبھی پریشر ڈالنے کی باتیں کرتے ہیں. ہوا یہ ہے کہ ٹرمپ صاحب کی جو اوریجنل ایسٹیمیشن,
جی جی لگتا ہے کہ لائن جو ہے وہ ان کی بھی ڈراپ ہوئی, غالباً ماہرہ کی بھی لائن آپ دیکھیے گا. میر وائس افغان آپ مجھے سن سکتے ہیں؟
جی جی بالکل
جی. میر بھائی صاحب آپ ہمیں بتائیے گا, ہم اسی میں بات کریں کہ ایک طرف ہم جو پچھلے سیگمنٹ میں بات کرتے آ رہے تھے کہ براہ راست اسلام آباد اور کابل کو, ان کے تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے چین کا کردار بن رہا ہے, لیکن کابل کی بظاہر جو شکایت ہے لگتا ہے کہ وہ واشنگٹن میں رجسٹر ہو رہی ہے, اگر اس خبر کو درست سمجھا جائے تو. کس طرح کا دباؤ کابل چاہتا ہے کہ واشنگٹن سے آئے اسلام آباد کے اوپر؟
دیکھیے کابل جو ہے کچھ عرصے سے مسلسل طور پہ لابنگ کر رہا ہے پاکستان کے خلاف, اور وہ کسی بھی موقع کو ہاتھ سے جانے نہیں دیتے, اور جو بھی ان کے ہاتھ آتے ہیں تو وہ اسلام آباد کے خلاف استعمال کرتے ہیں, اور وہ یہی بات کرتے ہیں کہ یہ ایک ڈپلوماٹک طریقہ ہے جو ان لوگوں کی طرف سے ہو رہا ہے. تو ان کی خواہش یہی ہوگی کہ پاکستان پہ جو ابھی تک مدد مل رہا ہے امریکہ سے تو ان کو بند کیجیے, کیونکہ ان کی بقول یہ امدادی جو ہے وہ دہشت گرد گروپوں کے پاس جاتے ہیں, اور دہشت گرد گروپس جو ہے وہ طالبان, چاہے وہ طالبان ہو یا داعش ہو یا القاعدہ ہو جو بھی ہے وہاں پہ, تو انہیں مدد مل رہا ہے. اگر یہ مالی مدد بند ہو جائے تو شاید پاکستان مجبور ہو کر دہشت گردی سے ہاتھ اٹھا لے, یہ کابل کا کہنا ہے, جو کابل کا لابنگ ہے اس کی اسی طرح ہو رہا ہے. دوسری جانب اگر ہم دیکھ لیں تو ساتھ ساتھ کابل جو ہے وہ واشنگٹن سے طالبان کے خلاف بھی مدد مانگ رہا ہے, کہ ان کی ایک مثال تقریباً چھ دن پہلے ہلمند میں سامنے آیا ہوا ہے, مجھے نہیں پتا کہ آپ لوگوں کی میڈیا میں تھا یا نہیں, تو ہلمند میں B-52 طالبان کے خلاف استعمال ہوئی, اور کہیں بہت ہی زیادہ, یعنی اس سال میں سب سے زیادہ تلفات جو ہے, سب سے زیادہ کیجولٹیز جو ہے وہ مرجع میں, ضلع مرجع میں طالبان کو پہنچی ہے, جس کے بدلے میں آج طالبان نے ہلمند میں بھی بڑا حملہ کیا ہوا ہے.
صحیح.
تو کابل جو ہے وہ دونوں طرف پہ ہل رہا ہے, ایک طرف وہ ان کا مانگنا جو ہے, بلکہ تین ہے, ایک یہی ہے کہ افغانستان امریکہ سے وہ لوگ مانگ رہا ہے کہ فورسز اور افغان آرمی کو امکانات اور اسلحے دے دیا جائے, اور ساتھ ساتھ پاکستان کو فریشرائز کی جائے, اور ساتھ ہی ساتھ طالبان کے خلاف جو ابھی لڑائی چل رہا ہے اسی میں بھی اپنا کردار ادا کیا جائے. تو اب تک اس طرح نظر آ رہا ہے کہ کسی نہ کسی حد تک واشنگٹن جو ہے وہ افغان یا افغانستان گورنمنٹ کی یہ باتیں جو ہے کسی حد تک وہ مان چکی ہے, اور کسی حد تک وہ ماننے پہ اتر آیا ہوا ہے, جو کہ وہ طالبان کے خلاف کاروائی میں نظر آ رہا ہے, اور ساتھ ساتھ ابھی جو رائٹرز کی خبر کی بات آپ لوگوں نے کی, ہاں یہ بات بھی ہے. تو ان اس طرح چیزوں میں ظاہر ہے اگر کوئی لابنگ ہوتے, اشرف غنی جو ہے, ڈاکٹر اشرف غنی جو افغان پریزیڈنٹ ہے, وہ اس بات پہ زیادہ عقیدت مند ہے کہ پاکستان کے خلاف جو بات کر رہے ہیں وہ مختلف پلیٹ فارم پہ ہونا چاہیے. انہوں نے کئی جو ان کی سفیر ہے کہ جو ایمبیسیڈر دنیا میں, وہ لوگ لابنگ کر رہا ہے, جو وہاں سے آئی ہوئے کچھ گورنمنٹ کے زیر تسلط آرگنائزیشن ہے یا ان ڈائریکٹلی یا ڈائریکٹلی, وہ لوگ یہی کمپین کر رہے ہیں پاکستان کے خلاف, اور ساتھ ساتھ ان کو انڈیا سے بھی ظاہر مدد مل رہا ہے ان چیزوں میں, یعنی لابنگ میں انہیں مدد مل رہا ہے, اور وہ بھی راستے بتا رہے ہیں, کیونکہ لابنگ میں انڈیا ظاہر ہے افغانستان سے کئی گنا زیادہ آگے ہے. تو یہ چیزیں ہیں جو پاکستان کو پریشرائز کر سکتا ہے,
دباؤ آ سکتا ہے. مشتاق احمد میر صاحب آپ بات کر رہے تھے جب آپ کی لائن ڈراپ ہوئی, آپ مکمل کر سکتے ہیں, سوال ہوئی تھا کہ آپ کا مشاہدہ کیا رہا ہے اور پریزیڈنٹ ٹرمپ اور ان کی انتظامیہ کے بارے میں. ایک تاثر یہ ہے کہ وہ زیادہ تر باتیں جو ہیں وہ گرے ایریاز میں نہیں ہوتی ہیں, وہ بلیک اینڈ وائٹ میں ہوتی ہیں, بڑی کلیئرٹی کے ساتھ پہنچائی جاتی ہیں, وہ پلیزنٹ ہوں وہ نا پلیزنٹ ہوں. سو کیا میسیجنگ ہو رہی ہوگی اس ایشو کے اوپر خاص طور پہ آپ کے خیال میں؟
بہت مہربانی, میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ٹرمپ صاحب کی جو پالیسی ہے ٹوارڈز ویسٹ ایشیا, افغانستان, ایران, پاکستان,
ये बिल्कुल रेडिकल चेंज आ रही है उसमें, और उसके बहुत से फैक्टर्स हैं। शुरू शुरू में उन्होंने सोचा था और सही सोचा था कि अमेरिका की जो ब्रिकमैनशिप है उसको कम किया जाए और उनकी जो स्ट्रेटेजिक इन्वॉल्वमेंट है मिडिल ईस्ट रीजन में उसको कम किया जाए और अमेरिकन रिसोर्सेज को बचाया जाए, खासतौर पर मिलिट्री रिसोर्सेज को। लेकिन अब लगता है कि उन्हें रियलिटी चेक आ गया है और वो चाह रहे हैं कि इस एरिया पे कंप्लीट कंट्रोल लूज ना किया जाए, क्योंकि नई डेवलपमेंट्स हो रही हैं। उसमें दो डेवलपमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एक तो जो रिलीजियस मिलिटिसिज्म है जिसे आप जिहादी मूवमेंट्स कहते हैं या जिसको आप दाइश कहते हैं, इस्लामिक स्टेट कहते हैं या इस्लामिक मूवमेंट्स कहते हैं, और दूसरा इंपॉर्टेंट ये है कि रशिया और चाइना का कॉम्बिनेशन है जो इकोनॉमिक और जियोपॉलिटिकल आंसलाट पे आए हुए हैं, वो सारे एरिया में फैल रहे हैं। तो अमेरिका के नेशनल इंटरेस्ट में है कि इन मूवमेंट्स को चेक किया जाए, अगर कम्प्लीटली उनको एलिमिनेट नहीं कर सकते तो कम से कम उन्हें एक मईर तक रोका जाए। तो इन दो वजूहात की वजह से अफगानिस्तान जो है वो एक सेंट्रल पॉइंट बन गया है, ईरान जो है वो भी इम्पोर्टेंट है, और पाकिस्तान जो है वो बहुत इंस्ट्रूमेंटल है, क्योंकि पाकिस्तान की हिस्ट्री है कि 1947-48 से अमेरिका का वो साथी रहा है, सेंटो सियाटो के मेंबर्स रहे हैं, मिलिट्री का बहुत अच्छा रिलेशनशिप रहा है। तो वो पाकिस्तान के बारे में बहुत कंफ्यूज हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि सिविलियन गवर्नमेंट पे प्रेशर डाला जाए लेकिन मिलिट्री के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात रखे जाएं, इसलिए कि खुदा न करे अगर कोई इंटरनेशनल सिचुएशन पैदा होती है तो अमेरिका का साथ देने के लिए सबसे पोटेंट फोर्स जो है पाकिस्तान की मिलिट्री है, जो न्यूक्लियर है, जो ट्रेंड है, जो बड़ी तादाद में स्टैंडिंग आर्मी है। तो मैं समझता हूँ कि ये आपने फरमाया कंफ्यूज है, ये कंफ्यूज नहीं है लेकिन ये कंप्लीटली डिमार्केटेड पॉलिसीज भी नहीं है।
जी मैं मेहर साहब हमारे साथ रहेगा, महरा साहिबा अभी साथ रहेगा। इत्तेफाक से जैसे बात होते होते अफगानिस्तान के अंदर दाइश पे गई है, सो अब महज तालिबान तो एक इशू नहीं है और खाबो ताल्लुक जो है वो उस शिकायत का जो काबुल से आती है कि अगानी नेटवर्क का, ये तो दाइश सबसे बड़ा ख़तरे के तौर पर सामने आ रही है। सो जब ख़तरा तालिबान नहीं है, दाइश नहीं, दाइश बन चुकी है, सो फिर उस सूरत में पाकिस्तान से मुतालिक जो तहफ़ात या सवाल आते हैं वो कितने अहम रह जाते हैं। एक ब्रेक के बाद इसके ऊपर बात करते हैं।
प्रोग्राम खताब के हर इतवार को पाकिस्तान में रात 9 बजे से 10 बजे तक और भारत में रात 9:30 बजे से 10:30 बजे तक मखसूस मौजूदात पर माहिरीन अपने ख्यालात का इजहार करेंगे और आप फोन करके उनसे सवाल भी कर सकते हैं। फेसबुक पर भी आप मौजू के बारे में अपने ख्यालात का इजहार कर सकते हैं। सुनिए अपने खतों के जवाब ईमेल और फेसबुक के पैगाम मुदस्सरा मंजर के साथ। वॉइस ऑफ अमेरिका के प्रोग्रामों के बारे में अपनी राय दीजिए और शामिल हो जाइए हमारे लाइव शो में। मुफ्त कॉल करने के लिए हमारा नंबर है 0800-777-89।
वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से प्रोग्राम जहांरंग में आपका खैर मकदम। मैं हूं असद हसन और प्रोड्यूसर हैं जुमेरल गिल, और प्रोग्राम के सिलसिले में हम बात करेंगे दाइश इस्लामिक स्टेट के ऊपर, वो अफगानिस्तान के अंदर कितना बड़ा ख़तरा है और इसके बावजूद कि उसे इराक में उसके सबसे बड़े गढ़ मुसल में पिसपाई का सामना है, लेकिन वो अफगानिस्तान में क्यों कर इतना बड़ा ख़तरा बन रही है। डाना वाइट ये नई स्पोक्स पर्सन है पेंटागन के लिए और उन्होंने पहला जो ऑन कैमरा इंटरव्यू दिया वॉइस ऑफ अमेरिका को, और हमारी जो कुलीग हैं खैर लबाब उन्होंने उनके साथ बात की थी। उनकी गुफ्तगू से चंद सेकंड की एक साउंड बाइट आपको सुनवाते हैं जिसमें वो इस बात को हाईलाइट कर रही हैं कि अफगानिस्तान के अंदर दाइश क्यों एक बड़ा मसला है।
I would say that right now it's not getting better in Afghanistan in terms of ISIS. We have a problem. And we have to defeat, and we have to be focused on that problem.
And as the strategy for Afghanistan is shaping up, I know it's not been solidified yet.
یہ تسلیم کرنا ہے کہ افغانستان کے اندر داعش ایک بڑا مسئلہ ہے جسے ہم مل کے جس کو ہمیں شکست دینی ہے، اور افغانستان سے متعلق جو حکمت عملی ہے وہ ابھی شیپ اپ ہو رہی ہے، یہ ان کا نقطہ نظر ہے۔ تو انالیسس کے لیے ہمارا پینل ہمارے ساتھ موجود ہے، ماہرہ رحمان فارمر ایگزیکٹو ڈائریکٹر کونسل آف پاکستان ریلیشنز، مشتاق احمد میر صاحب فارمر امبیسڈر، اور میر ویس افغان خبریال نیوز ایجنسی کے ہیڈ ہیں، لنڈن سے ہمارے ساتھ ہیں، انہوں نے ہمیں جوائن کر رکھا ہے۔ ماہرہ آپ ہمیں بتائیے گا، داعش جو ہے وہ اس کو جہاں سے اس نے جنم لیا ہے عراق اور سیریا، وہاں دونوں جگہوں پہ اس کو مشکلات کا سامنا ہے، پسپائی کا سامنا ہے، آج موصل میں جو اس کا سب سے بڑا گڑھ تھا وہاں سے بھی اس کو بڑا ٹف ٹائم ملا ہے، پہلے آلریڈی موصل کا ایک حصہ ریکیپچر کر چکے ہیں عراقی فورسز، اور اب اس کے ایسٹرن علاقوں سے، اور وہاں پہ اس نے ایک قدیمی مسجد کو بھی مسمار کیا ہے دھماکے سے اڑا کے۔ لیکن میں پہلے ذرا فوکس کروں گا افغانستان پہ، جس پہ ساؤنڈ بائٹ بھی آپ نے سنی ہے۔ میں ایک جاننا یہ چاہ رہا ہوں کہ آخر طالبان اگر وہاں پہ ہیں، طالبان کا خطرہ کم ہو رہا ہے لیکن داعش کا بڑھ رہا ہے، داعش کے پاس ایسی کیا حکمت عملی یا ٹیکنیکس ہیں یا ایون ویپنز ہیں جس کی وجہ سے وہ زیادہ خطرناک ثابت ہو رہی ہے امریکہ جیسی فورسز کے لیے بھی اور وہاں پہ جتنی الائز فورسز ہیں ان کے لیے؟
اگر آپ دیکھیں تو اسلامک اسٹیٹ کا جو ہے، یہ داعش کا جو ہے، دے ڈونٹ ریلی ہیو اے پراپر بیس ان پاکستان، لیکن وہاں پر ان کے سمپتھائزرز ہیں اور ان کے لنکس ہیں پاکستان میں۔ ہوتا یہ ہے کہ یہاں پر جو بہت نیگیٹیوٹی آتی ہے جس آن لارج آن دا مسلم کمیونٹی، دے گیٹ دیئر سمپتھائزرز فرام ایلسویئر ان دا ورلڈ، اور یہ چیز جو ایکسپینڈ ہوتی جا رہی ہے، دیٹس ون وے ٹو فار دا داعش ٹو get more sympathizers from
Pakistan. ہم تو بات افغانستان کی کر رہے ہیں کہ وہاں پہ افغانستان کے اندر وہ
even in Afghanistan, you know, it doesn't have a proper base.
لیکن اسٹریٹجی میں کیا بنیادی تبدیلی آتی ہے، یعنی ان کی جو جنگی یا حربی حکمت عملی ہے اس میں کیا بنیادی تبدیلی ایسی آتی ہے کہ وہ مقامی طالبان سے بھی زیادہ خطرناک ثابت ہو رہے ہیں؟
ان کے پاس ایمیونیشن ہے، آئی مین آپ اگر تجزیہ کریں سیریا کا، عراق کا، تو دے ہیو مچ مور فورس اینڈ ان کے پاس دے ہیو دا ریسورسز بیسیکلی،
اور ان فورس اور ریسورسز کو کٹ کرنا ہوگا۔ میر ویس افغان صاحب آپ بتائیے گا، آپ نے بھی داعش کا ذکر کیا تھا، ایک تاثر تو یہ بھی تھا کہ اگر داعش امرج اس لیے نہیں ہو سکتی کہ اس کو گورنمنٹ سے اور حکومتی فورسز سے بھی پہلے طالبان کے کا مقابلہ کرنا پڑے گا، کیونکہ ظاہر ہے وہ طالبان کو کمپیٹ کر رہی ہیں، طالبان کے پاس جو جگہ ہے وہ لینا چاہ رہے ہیں داعش۔ میں یہ جاننا چاہوں گا یہ داعش کس طرح سے وہاں پہ اپنے پاؤں مضبوط کر رہی ہے، کون لوگ ہیں آخر مقامی لوگ ہیں جو ایک گروپ سے کٹ کے دوسرے کے ساتھ اپنی وابستگی یا ایفیلیشن اس کا اعلان کرتے ہیں، لیکن داعش کے ساتھ جانے کے بعد وہ زیادہ خطرناک کیوں ہو جاتے ہیں؟
دیکھیے دو باتیں ہیں، ایک تو داعش میں ٹی ٹی پی انوالو ہے، جو پاکستانی طالبان ہے، سب سے زیادہ رول ان کے، اور ساتھ ساتھ افغانستان کی نیبرز کنٹریز جس میں اس میں چائنا شامل ہے، اس میں ازبکستان اور ترکمنستان شامل ہے، وہاں کی جو ایکسٹریمسٹ ہے وہ بھی آئی ہوئی ہیں، وہ بھی انوالو ہے اس میں، اور ساتھ ہی ان کی ایک جو سب سے بڑی دو خطرے سامنے آتے ہیں، ایک یہ داعش کا ایک سوچ ہے جو جہاں پہ بھی ہو وہاں پہ پھیل رہا ہے، آپ دیکھ رہا ہے کہ یورپ میں بھی ہوتے ہیں حملے داعش کی طرف سے، اور جہاں بھی ہو تو وہ سوچ ہے، اور دوسرا جو ہے ان کی جگہ ہے، پاؤں رکھنے کا جگہ افغانستان میں، جس کی ناطے ان سے خطرہ موجود ہے وہ یوں ہے کہ پاؤں رکھنے کا جگہ انہیں مل رہا ہے۔ افغانستان ایک خطرناک کنٹری ہے، وہ وہاں پہ جو بھی قدم رکھتے تو وہاں پہ ان کے لیے جگہ آسانی سے ملتے ہیں۔ اگر جہاں تک طالبان کی بات ہے، طالبان کے خلاف کیوں اتنی بڑی باتیں نہیں ہو رہے تھے یا کیوں اتنی بڑی زور اور شور نہیں پکڑا ہوا تھا طالبان تحریک نے، اس کا وجہ یہ ہوتا کہ طالبان افغانستان کے اندر لڑ رہا ہے، طالبان کے ساتھ پاکستان، ایران، ترکمنستان، ازبکستان، چائنا، امریکہ، جو بھی کسی کا کوئی پرابلم اپنی ملک میں نہیں ہے، جو پرابلم ہے وہ افغانستان کے اندر ہے۔ لیکن داعش کا مشکل جو ہے وہ ڈفرنٹ ہے، وہ الگ سی ایک چیز ہے، وہ اسلامی خلافت چاہتی ہے، وہ پوری دنیا پہ حکمرانی کرنا چاہتے ہیں، طالبان تو یہی کہہ رہا ہے کہ ہم افغانستان میں کرنا چاہتے ہیں۔ تو ان چیزوں کو اگر ہم مد نظر رکھ کر دیکھ لے تو ایک بڑا سا خطرہ ہے داعش، اور ساتھ ساتھ داعش میں ایک اور چیز جو کہ نہ ماننے والی بات ہے دنیا کے لیے بھی اور کسی بھی انسان کے لیے بھی شاید، وہ یوں ہے کہ یہ انتہائی ظالم لوگ ہیں، یہ لوگوں کو بموں پہ بٹھا کر اڑا دیتے ہیں، یہ تاریخی جگہوں کو اڑا دیتے ہیں، یہ کچھ بھی جو ان کے سامنے آتے ہیں۔ تو اگر میں دو الفاظ میں صاف کر لوں وہ یہ ہے، اگر داعش یہ سمجھ رہا ہے افغانستان میں کہ داعش کے ساتھ جو نہیں ہے وہ کافر ہے، تو وہ ان کے خلاف وہ قدم اٹھاتے ہیں. تو اس طرح چیزیں جو ہے وہ خطرناک ہوتے جا رہا ہے. اور جہاں تک داعش کی تعلق ہے افغانستان میں یا جو وہاں پہ اس سے مشکل بڑھ رہا ہے, کچھ طالبان طالبان سے الگ ہو کر کچھ باقی ملیٹنٹس جو ہے وہ باقی جگہوں سے اکٹھے ہو کر, کچھ کریمنلز ہیں, کچھ پاکستانی ہیں جو جیسے پہلے میں نے کہا تھا کچھ باقیوں کنٹریز کا, یہ ان سب کی گڑ بن چکا ہے افغانستان میں. تو وہ زور کے یا طوفان یا کلاشنکوف کی مت پر گن کی ناتے وہ لوگوں سے پیسے مانگ رہے, وہ اپنے آپ کو چلا لیتے ہیں. تو اس طرح چیزیں یہ صورتحال جو یہ خطرناک ہے. اور جہاں تک طالبان کی بات ہے کہ وہ طالبان کا جگہ لے رہا ہے, ہاں یہ ایک خطرناک عمل ہے اگر طالبان کی جگہ لے رہا ہے. اب افغان گورنمنٹ جو رو رہا ہے ان کی بات یوں ہے کہ وہ اگر طالبان نہ ہو تو وہ داعش کے ساتھ لڑنے کے قابل ہے, وہ داعش کے ساتھ لڑ سکتا ہے, لیکن اگر ساتھ ساتھ افغان فورسز یعنی ٹو فورسز جو وہاں پہ موجود ہے وہ طالبان کے ساتھ ساتھ داعش کے خلاف بھی لڑے, القاعدہ کے خلاف بھی لڑے, باقی جو لوگ ہیں ان کے خلاف بھی لڑے, تو یہ ناممکن سا نظر آ رہا ہے.
تو یہ مجھے بتائیں کہ یہ جو تھوڑی سی اپسرج امریکہ کی افواج میں تھوڑا اضافے کی ایک پرپوزل ہے, فائنل اس کی اپروول ہوگی اگر ہوگی تو, یہ مددگار ہو سکتی ہے, ہیلپ فل ہو سکتی ہے بشمول داعش کے خطرے سے نمٹنے میں؟
نہیں نہیں سر, بالکل نہیں. اس سے پہلے بھی کہیں گنا یعنی سینکڑوں ہزار کی تعداد میں امریکن اور نیٹو فورسز افغانستان میں موجود تھے, تو انہوں نے کیا کیا؟ میرے خیال سے لڑائی جھگڑے کا جو افغانستان کا لڑائی ابھی چل رہا ہے اس کی کوئی حل جھگڑے سے نہیں ہوتا, یہ ملٹری سے یہ اس کا حل نکلنا آسان سی بات نہیں ہے. اگر بات ہوتے ہیں تو دو چیزیں ہیں, ایک یہی ہے جو افغان گورنمنٹ کہہ رہا ہے کہ ان کی جو اصلی جگہ ہے جہاں سے وہ اٹھ رہا ہے ان جگہوں کو نشانہ بنا کر ختم کیا جائے, جو کہ افغان گورنمنٹ کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ پاکستان میں ہے. اور دوسری جانب یہ ہے کہ نہیں, اگر 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 اس راستے سے نہ ہو تو بات باتوں سے ہونا چاہیے, اور اگر بات نہ ہو, اگر ان کے ساتھ بیٹھنا نہ ہو, تو اب تو سیاسی قوت پہ بدلتے جا رہا ہے طالبان. آپ دیکھ رہا ہے کہ وہ کچھ حملوں کی ذمہ داریاں لے لیتے ہیں, کچھ کی نہیں لیتے, وہ لوگ کوشش کر رہے ہیں. ایک بات جو افغانستان میں بڑی اہم بات ہے وہ یوں ہے کہ ایک طرف افغان گورنمنٹ جو ہے طالبان کے ناطے وہ کنفیوز نظر آ رہا ہے. اس کی کنفیوژن کچھ یوں ہے کہ ایک طرف وہ صلح چاہتے ہیں, پیس چاہتے ہیں, دوسری جانب ان کی جو دفتر ہے وہ قطر میں بند کرنا چاہتے ہیں, ایک طرف ان کی ہاتھ پاکستان سے نکلنا چاہتے ہیں, تو دوسری جانب ان کی جو دفتر ہے وہ قطر میں بند کرنا چاہتے ہیں. ایک طرف افغان گورنمنٹ یہ کوشش کر رہا ہے کہ روسیا, ایران, چائنا وغیرہ جتنی بھی کنٹریز ہیں تو ان کے ہاتھ طالبان نہ چڑھ جائے, تو دوسری جانب ان کی دفتر جو ہے وہ قطر میں بند کرنا چاہتے ہیں. تو یہ کنفیوژن افغان گورنمنٹ میں موجود ہے, اس میں کوئی شک نہیں. اس کنفیوژن حل کرنے کے لیے لوگ بھی وہاں پہ پریشر ڈال رہا ہے افغان گورنمنٹ پہ. تو میرے خیال سے ملٹری سے یا لڑائی جھگڑے سے, میں نے پہلے بھی آپ کی پہلے یہ بات کا مثال دیا کہ ہلمند میں ایک ہفتہ پہلے انہوں نے تقریباً 70-80 کے قریب طالبان کو مارا B-52 سے, اور یہ رپورٹ سامنے آ چکی ہے. تو انہوں نے آج آ کر لشکرگاہ شہر میں جو ہلمند کا مرکز ہے وہاں پہ بم بلاسٹ کی کار بم دھماکہ تھا, آپ کو پتا ہے کہ 100 سے زیادہ لوگ ہلاک اور زخمی ہو چکے. تو اس طریقے سے تو حل نہیں ہوگا.
مشتاق احمد میر صاحب, داعش جو ہے وہ کون سی ایسی جگہ تھی جو وہ طالبان سے چھین رہی ہے؟ براہ راست کیوں کر بڑا خطرہ ہے, وہی لوگ ہیں, لیکن اس کے نظریے میں کیا ایسی تبدیلی ہے جو اس کو بہت ہلاکت خیز بنا رہی ہے؟ دہشت کا ویپن کتنا مؤثر ثابت ہو رہا ہے اس کے پاس, اور وہ کتنا بڑا چیلنج بن رہی ہے افغانستان کے اندر؟
جی میں تو تھوڑی سی کلینیکل اپروچ لوں گا اس سلسلے میں. ہمیں سمجھنا چاہیے کہ افغانستان ایک نارمل ملک نہیں ہے, بلکہ وہاں پہ ایک میسیو قسم کی سول وار چل رہی ہے, ایک سول ایجیٹیشن چل رہی ہے, ملک ڈیوائڈ ہو رہا ہے, طالبان اور نان طالبان, طالبان اور ہزارہ, طالبان اور تاجکس. تو اس ڈویژن میں بہت سی فورسز جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں. داعش خاص طور پہ یہ جو باہر کی ایک آرگنائزیشن ہے, اسلامک آرگنائزیشن ہے, جن کا آبجیکٹو یہ ہے کہ خراسان کا ایک علاقہ تھا کسی زمانے میں, اس کو ریہیبلیٹیٹ کیا جائے, جس میں سنی بیلٹ ایران کے کچھ حصے, پاکستان کے کچھ حصے, افغانستان کے, یہ ملا کے وہاں پہ اسلامک ایک حکومت بنائی جائے. اور یہ جو پاکستان کہہ رہے ہیں لوگ میرے بھائی, इनको कुछ आइडिया नहीं है कि दाइश की फंडिंग 100% मिडिल ईस्ट से होती है। ये जो सलाफी मूवमेंट है ये इसको फंड करती है, कतर है, कुवैत है, अबू धाबी है, सऊदी अरेबिया है, एमिरेट है, इसके अलावा रेडिकल अरब कंट्रीज हैं जिसमें ये टेररिस्ट और जिहादी मूवमेंट्स हैं, वो तमाम इनको फंड करते हैं। और पहले उन्होंने इराक की लिबरेशन के लिए उनको सपोर्ट किया, फिर वो सीरिया की लिबरेशन के लिए उन्होंने सपोर्ट किया, अब चूंकि वहां पे मैसिव एक्शन हुआ, इंटरनेशनल एक्शन हुआ है और कामयाब एक्शन हुआ है बड़ी हद तक, तो अब ये स्प्लिंटर्स ग्रुप जो है वो उन इलाकों में आ रहे हैं जहाँ पे गवर्नमेंट्स वीक हैं, और ये एक वीक अफगान हुकूमत की वजह से इनको एक्सेस मिल गई है, और ये तालिबान के साथ कहीं स्लो कर लेते हैं, कहीं उनके सामने खड़े हो जाते हैं, लेकिन इनका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि किसी तरह अफगानिस्तान के अंदर शोर शराबा किया जाए, वहाँ पे डिस्ट्रक्शन की जाए और वहाँ पे गवर्नमेंट को डिसमेंटल करके फिर ये तालिबान के साथ या तो कोहबिटेशन करेंगे, क्योंकि तालिबान 40-45% के पॉपुलेशन है, बहादुर लोग हैं, पहाड़ों में रहते हैं और ये कलाशनकोफ के माहिर हैं, या वो अगर तालिबान नहीं मानेंगे तो वो फिर अपने तय कोशिश करेंगे कि एक इस्लामिक स्टेट बनाई जाए। तो ये मूवमेंट फिर उनको जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है वो है सेंट्रल एशिया का, ताजिकिस्तान, तुर्कमिस्तान, ये जो 6-7 छोटी छोटी स्टेट्स हैं, इसमें रिसोर्सेज हैं, इसमें वैक्यूम, पावर वैक्यूम है, तो उसको लाना चाहते हैं, और इसको जो फिलिप मिल रहा है, इसको जो स्ट्रेंथ मिल रही है वो तो पाकिस्तान से नहीं मिल रही, उसका अमेरिका की प्रेजेंस से मिल रही है, फॉरेन ट्रुप्स की वजह से मिल रहा है।
جی بہت شکریہ مشتاق احمد میر صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا، ماہرہ رحمان صاحبہ فارمر ایگزیکٹو ڈائریکٹر کونسل آف پاکستان ریلیشنز، آپ نے ہمیں جوائن کیا، آپ کے بھی ہم مشکور ہیں، اور میر ویس افغان صاحب آپ کو آج ہم نے کافی دیر اپنے ساتھ رکھا مختلف سیگمنٹس کے لیے، آپ کے بھی بہت ممنون ہیں۔ ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے، پروگرام کا جو اگلا سیگمنٹ ہے اس کے اوپر ہم بات کریں گے، اور وہ سیگمنٹ ہے ورلڈ پاپولیشن ڈے، اس پلانٹ کے لیے، اس کوریئرز کے لیے کیا مشکلات، کیا چیلنجز پیدا ہو رہے ہیں آبادی کی صورت میں، ایک بریک کے بعد۔
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم، تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر۔ جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، اردو voa.com پر آئیے، دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں سب ملتے ہیں اردو voa.com پر۔ امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے۔ پاکستان میں صبح 7 بجے سے شام کو 7 بجے تک اردو voa.com پر براہ راست سنیے۔ ہمارے تازہ ترین براڈ کاسٹ بلٹنس کے لیے دن میں کئی دفعہ آئیے، دن ہو یا رات، جب دل چاہے، اس پتے کو یاد رکھیے، www.urduvoa.com۔
وائس آف امریکہ سے پروگرام جہاں رنگ میں آپ کا خیر مقدم، میں ہوں اسد حسن، اور پروڈیوسر ہیں ہمارے ساتھ انجم ہرل گل، اور پروگرام کے اس حصے میں ہم بات کریں گے آبادی کے اوپر۔ اقوام متحدہ کی جانب سے جو تازہ ترین ایک رپورٹ آ رہی ہے، اس میں یہ اندازہ لگایا گیا ہے کہ سال 2050 کے اختتام پہ دنیا کی آبادی 10 ارب ہو جائے گی۔ عالمی ادارہ کے شعبہ برائے معاشی اور سماجی امور کی جانب سے جمعرات کو ایک رپورٹ جاری کی گئی ہے، جس میں بتایا یہ گیا ہے کہ اس وقت 7.5 ارب آبادی ہے، جو سال 2030 تک 8.5 ارب ہو جائے گی، اور 2050 تک 10 ارب کے قریب پہنچ جائے گی۔ مختلف ماہرین باور کراتے آ رہے ہیں کہ یہ جو کرائے ارض ہے، اس کے اوپر آبادی اگر اس کا تناسب بڑھتا ہے تو اس کے لیے کیا کیا چیلنجز ہو سکتے ہیں۔ وہ چیلنجز جو ہیں وہ سماجی سطح پہ ہیں، اس چیلنج کے تعلقات جو ہیں وہ کا جو تعلق ہے وہ معاشی سطح پہ ہے، سیاسی سطح پہ ہے، اور ماحولیات تک کے اوپر اس کے اثرات ہیں، اور اس لیے یہی وجہ ہے کہ دنیا کی بہت بڑی جو آبادی والے ممالک ہیں، انہوں نے خاص طور پہ اپنے ملک کے اندر ایسے نظام وضع کیے ہیں جس کی وجہ سے آبادی کو کنٹرول کیا جا سکے۔ چین آبادی کے اعتبار سے دوسرا، پاکستان دنیا بھر کا سب سے بڑا ملک ہے، اور بھارت اسی خطے کے اندر، اس ریجن کے اندر موجود ہے جہاں پہ پاکستان بھی ہے، اور بھارت سے متعلق بھی پیش گوئی یہ ہے کہ اگر اس کی آبادی اسی اعتبار سے بڑھتی ہے تو غیر معمولی اضافہ وہاں پہ بھی ہو جائے گا، اور ہو سکتا ہے کہ وہ 1 ارب 30 کروڑ کے لگ بھگ ہے ہے اس وقت بھارت کی آبادی, اور یہ ہو سکتا ہے کہ پھر 2050 میں وہ دنیا کا سب سے بڑا ملک بن جائے آبادی کے اعتبار سے. تو کافی چیلنجز ہیں, یہ آبادی جو ریسورسز ہیں اس پلانٹ کے اوپر اس کے ساتھ کتنا توازن رکھتی ہے, اور آبادی میں اگر یہ اضافہ اور غیر معمولی اضافہ ہوتا ہے تو یہ بیلنس کے ساتھ تک خراب ہو سکتا ہے. ڈاکٹر نوشین محمود ہمارے ساتھ ہیں, حلیمہ حسن نے ہمیں جوائن کیا ہے, حلیمہ ہیلتھ جرنلسٹ ہیں اور ساتھ ساتھ وہ سوشل ایشوز کے اوپر بھی لکھتی ہیں. ڈاکٹر نوشین بےحد شکریہ آپ کا. اقوام متحدہ کی یہ رپورٹ کہ 2050 تک آبادی جو ہے وہ 10 ارب ہو سکتی ہے, اتنی زیادہ تعداد میں یا اتنی زیادہ شرح میں یہ جو اضافہ ہو رہا ہے اس پلانٹ کے لیے, اس کرہ ارض کے لیے کیا خطرات یا کیا چیلنجز لا رہا ہے؟
جی سب سے پہلے تو شکریہ کہ آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں اپنے خیالات کا اظہار کروں. آبادی آپ کو پتا ہے کہ آج کل کے اس دور میں کتنا ایک اہم ترین مسئلہ بنتا جا رہا ہے, کیونکہ اگر پچھلے ہم 4 دہائیوں 5 دہائیوں سے اس کی ٹرینڈ دیکھیں تو پچھلی جو فرسٹ 3 دہائی لگے اس کے بعد پچھلی 1 دہائی میں اتنی آبادی بڑھی جو 3 دہائی پہلے بڑھی تھی, تو اس کی شرح جو اتنی تیزی سے بڑھی, اور خاص طور پہ اس میں جو کنٹریبیوشن ہے جو ایشین کنٹریز جس میں یہ ساؤتھ ایشیا کا ریجن ہے, انڈیا پاکستان بنگلہ دیش نیپال, ان کا بہت زیادہ ان کی شرح آبادی ہے جس کی وجہ سے تعداد جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے. اب پاکستان کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو پاکستان آج سے 5 سال پہلے 7 نمبر پر تھا, پھر 2 سال بعد وہ 6 پر آ گیا, اور اب سے جو مردم شماری ہمارے یہاں اس سال ہوئی ہے 2017 میں 19 سال کے بعد, تو ایک قیاس آ رہی ہے, ابھی ایگزیکٹ نمبر نہیں آئے ہمارے پاس پرسائز, لیکن یہی ہے کہ یہ 5 نمبر پر آ جائے گا, اور اس کی 20 کروڑ یا اس سے لگ بھگ ہے, میبی مور, اس سے زیادہ آبادی ہے. تو اس بڑھتی ہوئی شرح کے لیے یہ ہمارے لیے ایک الارمنگ ظاہر ایک سگنل ہے کہ کیا ہم اس کو اس کا بیلنس ہم ریسورسز کے ساتھ کر سکتے ہیں,
اور بیلنس کر کیسے سکتے ہیں؟ اقوام متحدہ کی سطح پہ کیا کرنے کی ضرورت ہے, اور ملکوں کو اپنی سطح پہ کیا اقدامات لینے کی ضرورت ہے؟
جی بالکل, ایک تو اقدامات وہی لینے کی ضرورت ہے کہ آپ پہلے اپنے ریسورسز کا جائزہ لیں, جس میں کہ آپ نے بڑھتی ہوئی آبادی کو کیا کیا یعنی ان کے لیے سروسز یا سہولیات دینی ہے, جس میں ایجوکیشن ہے, ہیلتھ ہے, انوائرمنٹ ہے, اور اربن سٹیز جس تیزی سے گرو کر رہے ہیں. آپ حیران ہوں گے, اس دفعہ مردم شماری کی میں یو این آبزرویشن ٹیم میں تھی, اور میں دیکھ کر حیران ہوں کہ پاکستان کے بڑے 5 یا 6 شہر کس تیزی سے بے ہنگم طریقے سے ایکسپینڈ ہو گئے ہیں, یعنی کوئی حد ہی نہیں ہے, اور وہ اس میں اربن اور رورل کہنا مشکل ہے کہ کہاں پہ آپ ڈیوائڈ کریں گے لائن, کیونکہ سارے ہی وہ اس طریقے سے اربنائز ہو رہے ہیں, اور ارد گرد کے علاقوں سے لوگ مائگریٹ کر کے اپرچونیٹیز کی تلاش میں شہروں کی طرف آتے ہیں. تو آئی تھنک مائگریشن اور انٹرنل مائگریشن اور اربنائزیشن ایک ایشو ہے جو کہ اس سے افیکٹ ہو رہا ہے آبادی بڑھتے ہوئے کا, اور دوسرا آف کورس آپ کا نیچرل انکریز بھی زیادہ ہے جو کہ
بردن ہے. ایگزیکٹلی, اگر ہم صرف پاکستان کی بات کریں, اگر ہم صرف پاکستان کی بات کریں, ہیلتھ کی بات کریں, آپ بالکل درست کہہ رہی ہیں, پانی اور جو بنیادی ضروریات ہیں وہ تک پوری نہیں ہو رہی. حلیمہ حسن ہمارے ساتھ ہیں, چونکہ ہیلتھ جرنلسٹ ہیں تو ہم اسپیشلی ریسورسز کا کے پس منظر میں صرف اگر صحت کے شعبے میں حاصل سہولیات کا ہی جائزہ لینا چاہیں, سو حلیمہ سے کچھ ہم اپڈیٹس لیتے ہیں. حلیمہ یہ بتائیے گا, آلریڈی ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہماری رورل آبادی ہے, دیہی علاقوں کی آبادی ہے, وہ صحت کی سہولیات کے لیے شہروں کا رخ کرتی ہے, اور ہسپتالوں میں جو حال ہیں وہ اب کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں. تو آبادی میں اگر اسی انداز میں اسی شرح میں اضافہ ہوتا رہا اور جس طرح پریڈکٹ کیا جا رہا ہے, تو 2050 تک کیا سچویشن آپ اینٹیسپیٹ کرتی ہیں پاکستان کے لیے, وہ بھی اسپیشلی ہیلتھ کے شعبے میں؟
جی اسد صاحب, تھینک یو سو مچ, آپ نے مجھے پروگرام میں دعوت دی ہے. اس حوالے سے میں یہ کہوں گی کہ ابھی پریزنٹ سچویشن ہماری کافی پور ہے, ہیلتھ ایکسپینڈیچر جو ہے, ہیلتھ بجٹ ہی ہمارا کافی بہت کم ہے, اور ہیلتھ کے اوپر خرچ نہیں کیا جا رہا, اور جس کی وجہ سے ہمارے ہسپتالوں کا حال بھی آپ نے پتہ ہی ہے سب کو کہ انفراسٹرکچر اتنا پور ہے, ہیلتھ کے فیسلٹیز نہیں ہیں اسپیشلی دیہاتوں کے حوالے سے دیکھا جائے. تو اس پرسپیکٹو سے دیکھا جائے کہ اگر اس سے امپروومنٹ نہیں لائی جائے گی تو 2050 میں جب ہماری آبادی اتنی زیادہ جب ہو جائے گی, تو جب تک انفراسٹرکچر اور ہمارے ریسورسز ان کے اوپر کام نہیں کیا جائے گا تو ہمارا جو ہے نا بہت مشکل ہو جائے گا اس چیز کو ٹیکل کرنا. ہمارا ڈیزیز برڈن جو ہے وہ بہت ہائی ہے, جو کنٹریز میں کافی زیادہ ہائی, اسپیشلی ریلیٹنگ ٹو, کیونکہ ہم ڈیولپنگ کنٹری ہیں, تو اس حوالے سے ہم نے ہمارے لیے سچویشن جو ہے نا کافی گلومی سی نظر آتی ہے کہ اگر ہم نے ان چیزوں کو ابھی سے ٹیکل کرنا نہ شروع کیا تو, کیونکہ ایجنگ پاپولیشن بھی جو ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے, فرٹیلٹی تو ایک طرح سے شاید اس میں رپورٹ میں اس طرح سے بھی ہے کہ وہ ایک طرح سے لو ہی رہے گی, مگر کیونکہ ایجنگ پاپولیشن بھی بڑھ رہی ہے تو اس وجہ سے جو ہے نا کافی زیادہ چیزوں کو سنبھالنے کے لیے, اولڈ ایج پاپولیشن کو بھی سنبھالنے کے لیے ہمارے پاس انفراسٹرکچر
اور ریسورسز اور اس کی کمی ہے. ڈاکٹر نوشین, آپ ہمیں اس کو سم اپ کیجیے گا, آپ کے خیال میں سب سے بڑے چیلنجز اوورال کیا ہیں, جیسے ادر دین ہیلتھ اور باقی جو سماجی اشاری ہیں, اس کے علاوہ انوائرمنٹ کا جو فیکٹر ہے کہ آلریڈی بہت زیادہ مشکلات کا سامنا ہے اس پلانٹ کو.
آئی تھنک پاپولیشن کا سب سے بڑا چیلنج انوائرمنٹ پر ہو رہا ہے. آپ دیکھیے کہ شہروں میں ویسٹ ڈسپوزل مینجمنٹ کا سسٹم بھی اتنا ڈیولپ نہیں ہے اور پور ہے, جس سے کئی طرح کی بیماریاں پھیلتی ہیں, ہائیجین نہیں ہے, اوپر سے پھر اگر واٹر ریسورسز اتنے لمیٹڈ ہیں, پانی کی کمی آتی ہے, تو یہ خاص طور پہ اس شہروں میں تو یہ ہے کہ ڈسپوزبل ویسٹ اور بہت اوور کراؤڈنگ اینڈ ٹائٹ ہائیجین اور یہ جو سارے مسائل ہیں جو انوائرمنٹ پر اثر انداز ہوتے ہیں.
ایگزیکٹلی, بہت شکریہ, مجھے قطع کلامی کی معافی, پروگرام کو یہاں پہ ختم کرنا ہوگا. جی ڈاکٹر,
دہلی میں یہ ہے کہ وہاں پر بھی اتنا صفائی کا لوگوں کو اویئرنیس نہیں ہے.
بہت شکریہ ڈاکٹر نوشین محمود, وقت بالکل ختم ہوا جاتا ہے, آپ نے ہمیں جوائن کیا. حلیمہ حسن, شفا پبلیکیشن شفا نیوز کے ساتھ وابستہ جرنلسٹ, آپ ہمارے ساتھ ہیں, آپ کو بہت شکریہ. پروگرام ختم کرتے ہیں, پروڈیوسر تینجو مہرل گیل, اسد حسن کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.